السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا احسان ہی احسان ہے، فضل ہی فضل ہے، شکر ہی شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرما رکھا ہے، صحت اور عافیت کی دولت سے نوازا ہے، اور موقع بموقع اللہ تبارک و تعالی کے دربار کی حاضری میسر آ جاتی ہے. اہل ایمان تو رات دن صبح و شام اپنے اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اور زندگی کے جو شب و روز ملے ہیں ان کو قیمتی بنا کر آخرت کا سرمایہ جمع کر رہے ہیں. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ آخرت کے اندر جو حالات پیش آنے والے ہیں، ان حالات میں اچھے انتظامات کرنا فی الحال ابھی ہمارے لیے آسان ہے. حدیث مبارک آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی کہ سات قسم کے خوش نصیب افراد ہیں کہ جو آج اگر محنت کر لیں گے تو کل قیامت کے دن روز محشر نفس نفسی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی انہیں بہت عزت افزائی سے، بہت اعزاز اور اکرام سے نوازیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صادق و مصدوق کہ جن کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بشارت بالکل اٹل اور سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی سچے ہیں، اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ جو بھی ان اوصاف کا حامل ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. پہلی قسم تو عدل و انصاف کرنے والے حکمران، اور ایک عام انسان جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عدل و انصاف کو اپنانے والا ہو. جو بھی شخص عدل و انصاف کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے دنیا میں بھی عزت اور سرخروئی نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. وہ حدیث مبارک جو بہت ہی مستند ٹھوس، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعت یضلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے خاص عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے, جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ دور دور بھی نام و نشان نہ ہوگا. ان میں سے عدل و انصاف کرنے والا حکمران اور عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے والا عام مسلمان. اور دوسرا خوش نصیب وہ ہے کہ جو اپنی جوانی کی حفاظت کرے, جوانی کو عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھائے, معاشرے کے آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچائے, فتنوں کے دور سے گزرتا ہوا اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتا ہوا جوان ہو جائے, ہر طرف سے گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچائے, حیاداری کے ساتھ, عفت و عصمت کے ساتھ, پاک دامنی کے ساتھ اپنی جوانی کو عروج پر لے جائے اور اسی پاک دامنی کے ساتھ وہ جوانی اس کی ڈھل جائے. اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے والا نوجوان یہ بھی اللہ تعالی کے عرش میں جگہ پائے گا, عرش کے سایہ میں خصوصی اللہ کے مہمانوں میں شامل ہو جائے گا. تیسرے قسم کے وہ خوش نصیب افراد ہیں جو دنیا میں اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو جوڑنے والے ہیں. رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ شخص کے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے, نمازوں میں اپنے آپ کو مشغول لگتا ہے, یک کے بعد دیگرے, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور طاعت میں مصروف رکھتا ہے, تو ایسا خوش نصیب نمازی بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. چوتھے قسم کے وہ دو افراد ہیں کہ جن کی آپس کی محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کی ذات کے لیے ان کا آپس کا محبت بھرا تعلق ہو, اسی محبت میں ملتے ہوں, اسی محبت میں بچھڑ جاتے ہوں. تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے دو افراد, انہیں بھی اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور وہ شخص کہ جس نے صدقہ اور خیرات کیا اس قدر پوشیدہ انداز سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کی بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ پہنچی, تو فرمایا کہ یہ بھی عرش کے سایہ میں جگہ پائے گا. اور وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اپنے مالک و خالق کو یاد کیا, اللہ کی یاد نے اس کے آنسو نکلوا دیے, تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو لیا. رجل ذکر اللہ خالیا, وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, ففاضت عیناہ, اس کی آنکھوں نے آنسو بہا دیے. اللہ کی محبت میں, اللہ کے تعلق میں, اللہ کے خوف اور خشیت سے آنسو بہانے والا, مالک کو منانے والا, اس کو راضی کرنے کے لیے گڑگڑانے والا ایسا خوش نصیب انسان بھی قیامت کے دن عرش کے سایہ میں جگہ پائے گا. اور ساتواں قسم کا وہ شخص کہ جس کو کوئی حسن و جمال والی, مال و دولت والی, کوئی خوبصورت اور عہدے منصب والی عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور اس کا جواب ہو انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے تمہاری بات کی پر میں لبیک نہیں کہہ سکتا, اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ کی طرف قدم بڑھانے سے رک جانے والا خوش نصیب انسان, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ ساتوں کے ساتوں موقع زندگی میں بارہا ہمارے سامنے پیش آتے ہیں, عدل و انصاف کا موقع بھی آتا ہے. جوانی, نوجوان اپنی جوانی اگر پاکیزگی کے ساتھ گزارنا چاہیں تو اللہ پاک نے بس میں دے رکھا ہے, اختیارات دیے ہوئے ہیں, مسلم معاشرہ دیا ہے, مسلم گھرانہ دیا ہے, مسلم ماحول دیا ہے, اسلام ہمیں جدی پشتی اللہ پاک نے بن مانگے عطا فرما دیا ہے. کتنے ہی خوش نصیب نوجوان ہیں کہ جو بالغ ہونے سے پہلے ہی نمازوں کے پابند بن جاتے ہیں, کتنے ہی سعادت مند نوجوان ہیں کہ جن کے رخسار پر سنت کا نور جب اگتا ہے تو کبھی بھی اس پر اس طرح نہیں لگا ہوتا, کتنے ہی نوجوان ہیں کہ جو اپنی عفت اور پاک دامنی کو ایسا محفوظ رکھتے ہیں کہ ان کی نگاہیں کبھی گندی نہیں ہوتی, زندگی ان کی کبھی داغدار نہیں ہوتی. کتنے ہی خوش نصیب نوجوان ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی جوانی کو پروان چڑھاتے ہیں، حلال حرام سے بہت محتاط انداز سے پوچھ پوچھ کے زندگی گزارتے ہیں، ایسے خوش نصیبوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے کہ ایسے نوجوان کہ جو جوانی بھرپور قوا کی طاقت کا موقع ہوتا ہے، ہر طرف سے جنون ہی جنون انسان پر سوار ہوتا ہے، جوانی کے نشے میں مبہوت بہت سے نوجوان کتنا ہی دور نکل جایا کرتے ہیں، لیکن اسی جوانی کو اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگانے والا عرش کے سایہ میں اپنا ٹھکانہ تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے اہل ایمان سے محبت رکھنا، عزیز اور اقارب سے محبت رکھنا، ایمان کے رشتے سے اللہ کے دوستوں سے تعلق رکھنا، علماء سے، صلحاء سے، اولیاء اللہ سے، ہر وہ دو رشتے کہ جن کا آپس میں جوڑ اور آپس میں ملاپ جس کی وجہ اللہ کی ذات ہو، یہ بڑی ہی مبارک محبت ہے، بڑی ہی مبارک دوستی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا، دنیا میں اللہ والوں سے محبت رکھی آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہی کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے بندوں میں کوئی نیک بندہ ہے جو اعمال کے اندر بہت اونچا ہے، نیکیوں میں اللہ سے تعلق میں بہت اونچا ہے، رتبے اور مقام والا ہے، اور دوسرا انسان اس سے محبت رکھتا ہے لیکن درجے اور رتبے میں وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی، تو کیا آخرت میں بھی اس کا ساتھ مل پائے گا؟ فرمایا کیوں نہیں، المرء مع من احب، دنیا میں اونچے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو، اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو، آخرت میں بھی اللہ پاک وہاں دوستی عطا فرما دیں گے، ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنے والے، صبح و شام اللہ کے گھر کی طرف دوڑے چلے آنے والے، عبادات کا اہتمام کرنے والے، در حقیقت اپنا ٹھکانہ عرش کے سایہ میں بنا رہے ہیں، اور موقع آنے پر اپنی گنجائش اور استطاعت کے مطابق خاموشی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ٹھکانہ عرش کے سایہ میں بن رہا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موقع ہو تو کھلم کھلا خرچ کرو، اور اگر موقع ہو تو خفیہ خرچ کرو، دونوں چیزوں کی ترغیب دی ہے کہ جہاں ترغیب کی ضرورت ہو کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے بھی نیکی کو اپنائیں گے تو کھلے عام خرچ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں چیزوں پر عمل کر کے امت کو درس دیا ہے کہ کبھی آپ نے کھلے عام خرچ کر کے سخاوت کے دریا بہائے ہیں، اور کبھی ایسے خفیہ انداز سے مال لٹایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو پائی، تو فرمایا کہ جو خفیہ انداز سے صدقہ خیرات کرے گا عرش کے سائے میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گا، اور تنہائی میں مالک و خالق کو یاد کر کے رونے والا، آنسو بہانے والا، یہاں جو جتنا زیادہ روئے گا آخرت میں اتنا ہی زیادہ وہ ہنسے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندے پر دو غم دو خوشیاں ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا، جو یہاں میرے غم میں روتا رہا آخرت کی فکر اس کو گھلاتی رہی رلاتی رہی، آخرت میں وہ مست و مگن خوش و خرم ہستا مسکراتا ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم کوئی ڈر ان پر نہ ہوگا، اور جو یہاں دنیا کی موج مستیوں کے اندر مست و مگن ہو گیا، عیاشی اور بدماشی میں پڑ گیا، یہاں ہنستا رہا آخرت میں روتا ہی رہے گا۔ فرمایا کہ دو خوشی دو غم ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، جو یہاں غمگین رہا زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا، جس کو یہاں اللہ کا غم مل گیا، آخرت کی فکر جس کو دامنگیر ہو گئی، آخرت کے لیے جو تڑپتا ہے پھڑکتا ہے روتا ہے گڑگڑاتا ہے، کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے دنیا کی خاطر روتے ہوئے پریشان دکھائی دیتے ہیں، لیکن بہت کم خوش نصیب آپ کو ایسے دکھائی دیں گے جو آخرت کی تڑپ جن کو رلاتی ہو، اور یہ رونا بڑا ہی مبارک ہے کہ جو آخرت کے غم میں روئے، آخرت کی تیاری میں اللہ کے سامنے روئے، اللہ کو منائے، اپنے گناہوں کی صفائی اور دھلائی کرائے، بڑا ہی مبارک انسان ہے، دل بھی نورانی ہوتا ہے، وجود اور جسم پورا مجسم سراپا نور بنتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس کے سامنے گناہ کا موقع آ گیا، گناہ کی دعوت مل رہی ہے اور گناہ کی ترغیب مل رہی ہے، صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پیچھے رکا رہا، اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ عدل و انصاف جو بہت ہی پیاری کسوٹی ہے. عدل و انصاف خود اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ پاک تو ذرہ برابر بھی ظلم گوارا نہیں فرماتے. خود اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کرنے والے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, وہ بندوں کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ ہمیشہ عدل و احسان کے اوپر عمل کرتے رہو, عدل و انصاف پر عمل پیرا رہو, نیکیوں بھری زندگی گزارتے رہو. عدل کرنے والے عام ہوں یا خاص ہوں, حکمران ہوں یا عوام الناس ہوں, عدل و انصاف سے زندگی گزارنے والا, عدل کا پیکر بن کر زندگی گزارنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ بادشاہ وقت ہے لیکن ایک بوڑھی عورت کی پکار پر رک کر کھڑے ہو گئے, اور اس بڑھیا نے سوال کیا تھا بتاؤ کہ میرے معاملے کا حساب اس پل پر دو گے یا پل صراط پر دو گے. مجال ہے کہ پھر وہاں سے قدم جنبش کر جاتے. اسی طرح سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ایک واقعہ رونما ہوا. رات سونے کے لیے بستر پر آرام کے لیے لیٹے لیکن نیند نہیں آ رہی, بے چین اور پریشان تھے. کہا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. اپنے جو درباری تھے, جو پہرے دار نگہبان تھے, ان سے کہا کہ دیکھو اطراف میں کوئی پریشان حال تو نہیں. رات کا وقت تھا, ادھر ادھر انہوں نے نظر ماری, کوئی دکھائی نہ دیا. کہا کہ آس پاس کوئی بھی نہیں. پھر آرام کے لیے لیٹے, بے چین ہیں, بےتاب ہیں, نیند نہیں آ رہی. دوسرا تیسرا کے کئی دفعہ دکھوائے لیکن کوئی نہ ملا. خود آخرکار اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے محل سے باہر نکل کر ادھر ادھر گشت کیا, تلاش کرنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میری نیند اڑ گئی. ہوتے ہوتے آس پاس جو کوئی مسجد تھی وہاں جا پہنچے تو دیکھا وہاں ایک شخص کے رونے کی آواز آ رہی ہے. پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ تو فریاد کر رہا ہے, اللہ کے سامنے آہو زاری کر رہا ہے, اور وقت کے بادشاہ کی اللہ سے شکایت کر رہا ہے, اور اپنے ظلم کی داد رسی کے لیے فریاد کر رہا ہے. پاس پہنچے, اس کو جھنجھوڑا ہلایا, کہا کہ محمود کی شکایت اللہ سے کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں محمود سے کوئی شکایت ہے تو محمود کے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ اس نے کہا کہ یہ دربان اور پہرے دار رکاوٹ بنتے ہیں. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تمہیں کیا تکلیف پہنچی کہ رات کی اس تاریکی کے اندر تو رو رہا ہے, اللہ سے میری شکایت کر رہا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ ایسا ظلم کا معاملہ ہے کہ آپ کے درباریوں میں سے کوئی درباری میرے گھر آتا ہے اور میری عزت کو تار تار کرتا ہے, میری گھر کی عزت محفوظ نہیں. آئے وقت وہ آتا ہے رات کے وقت میں اور میری عزت کو داغدار کر جاتا ہے, میری گھر والی محفوظ نہیں. یہ سنا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میری رعایا کے ساتھ ایسا ظلم و جبر. اسی وقت کہا کہ اس وقت وہ شخص تمہارے گھر میں ہوگا؟ کہا کہ نہیں, اس وقت تو نہیں لیکن آئے وقت دو چار دن میں وہ ضرور آ جاتا ہے, اور میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ ظلم و ستم کر کے اس طرح سے وہ زیادتی کر جاتا ہے. سلطان نے جو ساتھ میں درباری تھے اور جو دربان تھے ان سے اس کا تعارف کرا دیا, کہا کہ آئندہ جیسے ہی جس لمحے وہ شخص وہاں پہنچے اور تمہاری گھر والی کی عزت کو داغدار کرنا چاہے فوراً تم نکل آنا اور ان درباریوں کو دربانوں کو اطلاع کرنا اور مجھ تک پہنچ جانا. چنانچہ اس سے وعدہ لے لیا اور شناسائی کرا دی, تعارف کرا دیا. اس کے بعد ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, تین دن گزرے, تیسری رات تھی کہ وہ فریاد لیے ہوئے آ پہنچا. سلطان محمود غزنوی فوراً اس کے ساتھ ہو لیے اور اس فریادی کے گھر تک جا پہنچے. اس وقت وہ اپنا منہ کالا کر کے آرام سے وہاں ٹھاٹ سے سو رہا تھا برابر کے کمرے میں. جب وہاں پہنچے, آؤ دیکھی نہ تاؤ, اور فوراً اپنا نیام سے تلوار نکالی اور اس آنے والے مجرم کا کام تمام کیا. اور اس کے بعد پھر روشنی منگوا کر دیکھا کہ کون تھا. چہرہ دیکھ لینے کے بعد فوراً جائے نماز منگوائی اور دو رکعت شکرانے کی نماز ادا کی اور فرمانے لگے کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہو تو ذرا فوراً لے آؤ. گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ فوراً تناول کرنے لگ گئے. یہ حیران ہوا کہ آنے کے ساتھ خود ہی وار کیا, اس کو قتل کر کے قلع قمع کر کے کام تمام کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد فوراً کھانے کو مانگا. تو اس نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ بدماش ہو نہ ہو میرے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا ہوگا کہ جس کی اتنی جرت کہ جو مجھ جیسے بادشاہ کے ہوتے ہوئے میری رعایا کے ساتھ ایسی ظلم و زیادتی کا ارتکاب کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ میں تو پورے یقین کے ساتھ آیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ایسا بیٹا ہوگا جو اتنی جرت کر سکتا ہے، ورنہ میرے عام درباریوں میں کسی کی اتنی جرت اور مجال نہیں. لیکن جب اس کا قتل کرنے کے بعد میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو الحمدللہ وہ میرا بیٹا نہیں نکلا. تو شکرانے کے دو رکعت نفل پڑھے، اور جب 3 دن پہلے تم سے میں نے وعدہ لیا تھا اسی دن میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک میں اس موذی انسان کا کام تمام نہ کروں اس وقت تک میں دانا پانی نہیں کھاؤں گا، تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، اس لیے فوراً کھانا منگا کر کچھ نہ کچھ کھایا. دل میں جب ڈر ہوتا ہے اللہ کا، آخرت میں جواب دہی کا، تو اس صورتحال میں پھر انسان ایسا ہی عدل و انصاف کرتا ہے کہ رہتی نسلوں کے لیے پھر کام تمام کر دیا جاتا ہے، پھر ان تمام کے تمام مجرمین کا قلق نما ہو جاتا ہے، ان کو عبرت کی ایسی سزا ملتی ہے، پھر آئندہ کوئی مجرم جرم کرنے کی جسارت نہیں کرتا. اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہو تو عدل و انصاف سے انسان پھر ایسے ہی کام لیا کرتا ہے کہ فریادی کی فریاد ایسے انداز سے پوری کی کہ خود اپنے ہاتھ سے اس کا کام تمام کر کے دکھایا. پہلے وقتوں کے بادشاہ بڑے اونچے درجے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، ہر دور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کے ڈر اور خوف رکھنے والے حکمران ہوئے ہیں. موقع موقع کی بات ہے، حالات حالات کا فرق ہے، ہر دور ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے اللہ کے دوست اور اللہ سے ڈرنے والے حکمران رہا کرتے ہیں کہ جو رات کو تہجدے بھی پڑھتے ہیں، دن میں عبادتیں بھی کرتے ہیں، پھر ان کی پکار کے اندر، ان کی للکار کے اندر وہ گرج چمک ہوتی ہے کہ کفر کے ایوانوں کے اندر زلزلے برپا ہو جاتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ جہاں کہیں دنیا کی دوڑ دھوپ کے اندر حکمران مبتلا ہو جائیں، دنیا کی جاہ و حشمت اور روپیہ پیسہ عزت شہرت اور مفاد پرستی کے اندر جب لگ جائیں اور نفاق کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو پھر کفر آنکھیں نکال کر ان کو غرا کر دیکھتا ہے، پھر غلامیت کی زندگی انسان کو گزارنی پڑتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی امیر المؤمنین شخصیت کہ جن کو دنیا کے مال و متاع کی ذرا بھی لالچ اور حرص نہ تھی، کہ جو زمین پر لیٹ کر آرام کر لیا کرتے تھے، پتھر کا ٹکڑا تکیہ بنا لیا کرتے تھے، دشمن حیران تھے کہ جب ان کے سامنے دنیا کی محبت ہی نہیں تو پھر دنیا کی خاطر یہ کوئی کام کرنے والے نہیں. ان پہاڑوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، مکہ مکرمہ کے اطراف کے پہاڑ، اور وہاں سوچوں میں گم ہو گئے. ساتھیوں نے کہا کہ عمر کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہی پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے بیچ میں بچپن کے اندر میں اونٹ چرایا کرتا تھا. اونٹوں کو چرا کر جب گھر واپس پلٹتا تھا تو میرے والد ماجد خطاب، ان کی پٹائی مجھ کو پڑتی تھی، اور میرے باپ مجھ سے کہا کرتے تھے تجھے تو اونٹ بھی صحیح سے چرانے نہیں آتے، تو مستقبل میں کیا کرے گا؟ فرمایا کہ پھر جب مستقبل آیا، اسلام کا دور آیا، اسلام کا زمانہ آیا، ہم نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، اسلام نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ پاک نے اسلام کی بدولت پھر ہمیں عزت عطا فرمائی، کیا قیصر و کسرا کی سلطنتیں ہمارے سامنے سر نگو ہیں. وہی سادہ زندگی، وہی پیوند لگے ہوئے لباس، بیت المقدس کی طرف جب چل رہے تھے تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ذرا لباس تو ایسا ہو جس میں پیوند نہ ہو. جلال میں آ گئے، فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہماری حیثیت اور اوقات تو یہ تھی کہ ہمیں تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، اسلام کو سینے سے لگایا، اسلام نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا، پھر اللہ پاک نے وہ عزت بخشی کہ جہاں مسلمانوں کو لشکر جراح نکلتا تھا کفر سر نگو ہو جایا کرتا تھا. آگے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، جو اسلام چھوڑ کر کسی اور طریقوں کے اندر عزت کو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے گا. امت مسلمہ نے جب تک اسلام کو سینے سے لگا کے رکھا، اسلام نے بھی مسلمانوں کو سینے سے لگا کے رکھا، عروج اس کے مقدر بنتے رہے. جب سے امت مفاد پرستی کا شکار ہوئی، حکمران نفاق کے اندر مبتلا ہوئے، اور پھر افراتفری کا عالم ہوا، امت کا شرازہ بکھر گیا، ٹکڑیوں میں بٹ گئے، پھر کفر نے ترنے والا سمجھ کر کبھی اس طرف حملہ کیا کو کبھی اس طرف حملہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جس طرح ترنے والا ہوتا ہے، اور جب دسترخوان لگتا ہے تو کھانے والے چاروں طرف سے دسترخوان کی طرف جھپٹتے ہیں. فرمایا کہ قرب قیامت میں تمہاری پوزیشن یہی ہوگی کہ اطراف سے دشمنان اسلام تم پر ایسا ہی جھپٹا کریں گے جس طرح کھانے کے شریر پر کھانے والے جھپٹا کرتے ہیں. چلے گئے وہ دور جس میں حکمران رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مطالبات منظور کرایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات ابد الآباد سے ہے, ازل سے ہے اور ابد الآباد تک رہے گی. وہ طاقت, وہ قدرت, وہ قوتیں جو اللہ پاک کی شروع سے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. وہ ایسی ذات ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم احکم الحاکمین. ذات آج بھی اس کی طاقتیں, اس کی قدرتیں وہی ہیں, لیکن مانگنے والے وہ نہ رہے. بیت المقدس کے فتح کا معاملہ چل رہا تھا اور مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی لشکر جرار لے کر تیاری کرتے ہیں لیکن شکست کا سامنا ہے. ادھر سے عیسائیوں نے اپنی پوری کمک اور اطراف کے اندر سے افواج بلا لی, یہاں تک ان کا بحری بیڑا بھی چل پڑا. اطراف کی فوجیں ساری بحری بیڑے میں یکجا ہو کر بیت المقدس کی طرف آ رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کو منہ توڑ جواب دیں. رات کا وقت ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی اسباب کی دنیا میں تیاری اپنی جگہ, لیکن رات تہجد میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تھوڑے ہیں, عیسائیوں کی فوجیں آ رہی ہیں, بھرپور حملے کی تیاری ہو رہی ہے, مدد فرمائیں. رات اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر صبح جب مسجد سے باہر نکلے, مسجد اقصی سے, تو کوئی درویش خدا مس جاتے ہوئے دکھائی دیے, کوئی اللہ والے. تو سلطان نے ملاقات کی اور دعا کی درخواست کی اور بتائی, صورتحال سے آگاہ کیا کہ دشمن کی فوجیں چل پڑی ہیں, سنا کہ بحری بیڑا بھی ان کا آ رہا ہے. اس اللہ والے نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور فرمانے لگے کہ سلطان, رات کے تمہارے آنسوؤں نے دشمن کے بیڑے کو غرق کر دیا. وہی ہوا کہ اگلے دن خبر آ گئی کہ دشمن کا بیڑا جو بڑی تیاری کے ساتھ, ساز و سامان کے ساتھ چلا تھا, سمندر میں بھور کے اندر گرفتار ہو کے غرق ہو گیا. بندہ ہو تو صحیح, اللہ کے سامنے رونے والا, گڑ گڑانے والا, فریاد کرنے والا. اللہ تعالیٰ آج بھی اپنی امت کی, اپنے بندوں کی اور حضور کی امت کی مدد کے لیے ہر لمحے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بندوں کی پکار جب پہنچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے پکارنے والا کس نوعیت کا ہے. ظالم بادشاہ کے قرب و جوار میں اس کے محل کے سامنے ایک بڑھیا نے جھونپڑی بنا لی. بادشاہ کسی موقع پر اپنے لشکر لے کر نکلا تو نظر پڑی کہ میرے اطراف کے اندر, میرے مضافات میں, محل کے سامنے مخمل میں ٹاٹ کا پیون, کہ میرے محل کے قریب ایک جھوپڑی. کہا کہ یہ کس کی ہے؟ بتایا کہ ایک بیوہ بوڑھی ہے, اس وقت وہ کسی ضرورت سے باہر نکلی ہوئی تھی. کہا کہ یہ جھوپڑی ہمارے محل کی شایان نشان نہیں, اس کا قلقمہ کر دو. جھوپڑی ڈھا دی گئی. بڑھیا جب واپس پلٹ کر آئی تو دیکھا جھوپڑی کا کچمبر نکل چکا ہے, ٹوٹی پڑی ہے. لوگوں سے پوچھا میری جھوپڑی کس نے توڑی؟ بتایا کہ بادشاہ نے تمہاری جھوپڑی دیکھی تھی اور اس کو ناگوار گزری, پسند نہ آئی کہ بادشاہ کے محل کے پاس ایک غریب کی جھوپڑی کیسے آباد ہے, اس نے توڑوا دیا. بڑھیا نے دو جملے کہے, اے اللہ میں گئی ہوئی تھی, میں تو موجود نہ تھی, تو تو موجود تھا, تو نے میری جھوپڑی نہ بچائی. یہ وہ بڑھیا ہے جو فریاد براہ راست اللہ سے کر رہی ہے, تعلق اللہ سے مضبوط ہے. دو جملے بولے, اللہ میں تو نہ تھی, تو تو تھا, تیری موجودگی میں میری جھوپڑی کو نیست و نابود کر دیا گیا. اتنا سا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بادشاہ کے پورے محل کو بادشاہ سمیت دھسا دیا. کہ جس نے ظلم کیا, ہماری ایک بندی کی جو کل اثاثہ تھا, سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا, اس کو نیست و نابود کیا, تو ذرا سی فریاد کے اوپر اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ اس پورے بادشاہ کو محل سمیت زمین کے اندر دھسا کے رکھ دیا. اللہ کو پکارنے والا تو کوئی ہو, اللہ تعالی سے دوستی کرنے والا تو کوئی ہو, اللہ تعالی سے مانگنے والا تو کوئی ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی مانگنے والا, دامن پھیلانے والا, جھولی پھیلانے والا تو ہو. وکفا باللہ وکیلا, اللہ تعالیٰ اکیلے وکیل بننے کے لیے کافی ہیں, کوئی اللہ کو اپنا وکیل تو بنائے. وکفا باللہ حفیظا, اللہ تعالیٰ حافظ بننے کے لیے, محافظ بننے کے لیے کافی ہیں, اللہ کو کوئی اپنا محافظ تو بنائے. وکفا باللہ ولیا, اللہ اکیلا دوستی کے لیے کافی ہے, کوئی اللہ کو اپنا دوست تو بنائے. قرآن کریم میں جا بجا اللہ پاک نے اپنی صفات ذکر فرمائی ہیں کہ اہل ایمان والے, جو مجھ کو اپنا وکیل بنانا چاہے, جو دوست بنانا چاہے, جو محافظ بنانا چاہے, جو رہبر بنانا چاہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ اکیلے ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. فرمایا فسا یکفیکہم اللہ, جو بندہ مجھ کو اپنا بناتا ہے پھر اللہ ان کے لیے کافی ہے. لیکن جو اللہ کا نام تو لے, اللہ پر بھروسہ نہ رکھے, اللہ سے تعلق نہ جوڑے, پھر اللہ تعالی نے سوال بھی فرمایا الیس اللہ بکافن عبدا, کیا خود اکیلے اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہ تھا کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر جا کر مخلوق کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فریاد سننے کے لیے ہر لمحے اور آن دروازے کھلے ہوئے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا, کہاں ہے وہ شخص جو تڑپ کر, مچل کر, بل بلا کر, گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگ اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ شرط لگائی کہ مچل کر مجھ سے مانگو, تڑپ کر مجھ سے مانگو, گڑ گڑا کر مجھ سے مانگو, پھر اس میں شرط نہیں لگائی کہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, دیندار ہو, صوم و صلات کے پابند ہو. فرمایا جو بھی بے چین ہو کر, تڑپ کر, مچل کر مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں. فرعون جیسا ظالم وقت اس کی قوم کے لوگ آئے, کہاں کہ دریا خشک ہو گیا, آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہماری پرورش کرنے والے, لہٰذا ہمارے لیے دریا جاری کر دیں. کہا کہ ٹھیک ہے کل چل پڑے گا دریا, وعدہ کر لیا, بھیج دیا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ پورا واقعہ تحریر فرمایا, فرماتے ہیں کہ رات کا جب وقت آیا فرعون تنہ تنہا اکیلا نکل کر گیا, اس دریا پہ جا پہنچا, دریا کا ریت اٹھایا, اپنے سر پر ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے آہو زاری شروع کی. کہا کہ ربا تجھے بھی معلوم ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو ہی میرا رب ہے, لیکن بس میں نے دعویٰ کیا اور یہ تو تیری مہربانی ہے کہ تو نے اب تک میری پردہ پوشی فرما رکھی ہے. کل قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے, مجھ سے فریاد کر کے گئے کہ دریا کا پانی خشک ہو گیا, تو بھی جانتا ہے کہ دریا تیرے ہی حکم سے چلتے ہیں, میں نے تو صرف دعویٰ کیا ہے اور تیری ستاری ہے کہ تو نے اب تک پردہ رکھا ہوا ہے. اپنے سر کو خاک آلود کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ لاج رکھ لے, میں نے کل کا وعدہ کیا ہے کہ کل تک دریا جاری ہو جائے گا, اللہ لاج رکھ لے پانی جاری کر دے. فرماتے ہیں کہ ابھی دعا مانگ رہا تھا کہ پانی کی سلسلاہٹ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں, وہاں سے فوراً واپس بھاگ کر آ گیا, صبح دیکھا تو دریا کا پانی جاری اور ساری تھا. فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو اپنے دشمن کی بھی آئیں دشمنی کے وقت میں سن رہا ہے, پھر کیا اہل ایمان کی نہیں سنے گا, اپنے دوستوں کی نہیں سنے گا, اپنے ماننے والوں کی نہیں سنے گا؟ شرط یہ ہے کہ تڑپ کر مانگا جائے, مچل کر مانگا جائے, یقین کے ساتھ مانگا جائے, اپنے اللہ کے اوپر کامل بھروسہ کر کے مانگا جائے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دو جملوں کے اندر بندے کے لیے مدد اتار دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین اور بھروسہ نصیب فرمائے, ظلم و زیادتی سے بچائے, عدل و انصاف کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. مت ستا غریب کو, غریب رو دے گا, سن لے گا اس کا خدا تجھے دنیا سے کھو دے گا. ایک بڑھیا کی پکار پر اللہ پاک نے پورے بادشاہ کو اور اس کے پورے محل کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. اللہ سے تعلق جوڑنے والا, اللہ کو اپنا دوست بنانے والا, اللہ کو اپنا محافظ بنانے والا ہمیشہ کامیاب اور کامران ہے, دشمن پھر اسے ہمیشہ مرعوب رہا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے, عدل و انصاف سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, ظلم و ستم سے بھلے ظلم جسمانی ہو, زبانی ہو, مالی ہو, حقوق کی تلفیوں کے ذریعے ہو, ہر قسم کے ظلم و زیادتیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.